الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزها عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی نزول کے حوالے سے، مضامین کے حوالے سے، اختلاف قرات کے حوالے سے، تدوین اول اور تدوین ثانی اور ثالث، حضور سید عالم کے دور پاک، حضور سیدنا صدیق اکبر کے دور پاک اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے دور تک کے مضامین گزر چکے۔ اختلاف قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سات حروف پر اترا ہے، سات حروف سے کیا مراد ہے اور اختلاف قرات کے حوالے سے وہ کون سے قبائل جو فصاحت کے ساتھ تھے اور قرآن کریم کی کتابت کس طرح ہوئی، اس کی اولین، اس کے متن اور رسم الخط ہینڈ رائٹنگ میں جو ہے وہ قریش کا رسم الخط کیسا تھا اور ابتدائی طور پر نقطوں کا آغاز کیسے ہوا اور پھر اس کے بعد رکوع کی ترتیب کیسے ہوئی، منزلوں کی ترتیب کیسے ہوئی، پاروں کی ترتیب کیسے ہوئی، یہ تمام مضامین ترتیب وار جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کو اور ایک طالب علم کو ابتدائی طور پر قرآن کریم کے حوالے سے جن باتوں کا جاننا قرآن کریم سے دوستی اور محبت کے لیے ضروری ہے وہ تقریباً مضامین گزر چکے ہیں۔ اب میں صحیح بخاری شریف کی حدیث کی طرف آ رہا ہوں اور ضمناً انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تاریخ، عظمت، شان، مقام کے حوالے سے ضروری مضامین انشاءاللہ العزیز جو ہے ذکر کیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف ہمارے سامنے ہیں۔ حدثنا علی بن عبداللہ، حدثنا یحیی بن سعید، حدثنا شعبۃ، قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سوره القران سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قلت لاعلمنك اعظم سوره من القران قال الحمد لله رب العالمين هي السبع مثاني والقران العظيم الذي اوتيته قال السبع ثمانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک خاص مضمون یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمت نے، حدیث نمبر ہے 5006، امام بخاری علیہ رحمت ایک حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی ہے، اور اس سند کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ککن تو صلی فدعانی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم اجب ہو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا تو بس میں آپ کے پاس نہیں گیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، قل تو بعد میں پھر میں نے اپنی معذرت عرض کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی کنت اصلی، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال علم یقل اللہ، کہ تو نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن کیا تو نے اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد نہیں سنا، استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم، کہ اللہ اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، جب رسول کریم تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظیم سورت کی تعلیم نہ دوں، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن کی عظیم سورت کی تعلیم دوں گا، تو آپ نے پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، وہ عظیم سورت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ شریف آپ نے پڑھی، فرمائیے سبع مثانی ہے، یعنی ایسی سات آیات ہیں جو دو بار نازل ہوئی ہیں، یہ سبع مثانی کا معنی، فرمائیے سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے ادا کیا گیا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی، اور اس میں ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا، قرآن کریم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مصحف میں باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ جو پہلی سورت کو درج کیا گیا ہے وہ ہے سورت الفاتحہ، تو اس لیے میں نے بخاری شریف سے یہ حدیث سورۃ فاتحہ شریف کے حوالے سے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے درس کے اندر ذکر کیا کہ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اترنے والی تو سب سے پہلے سورہ علق ہے، پھر مکی صورتیں ہیں، جیسے سورہ علق ہے، پھر روایت میں آتا ہے سورہ مدثر ہے، اس کی چند آیتیں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے جو قرآن کریم میں مصحف میں کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، یہ ترتیب بھی صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم کا نزول اللہ کی مرضی سے ہے اسی طرح قرآن کریم میں درج شدہ جو صورتیں ہیں اور جو اس کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس میں کوئی اجتہاد کیا، متن میں کوئی اجتہاد نہیں ہوا ہے، ترتیب میں کوئی اجتہاد نہیں ہوا ہے، ہاں اس پاکیزہ کلام کے قریب آنے کے لیے صحابہ اکرام کے اجتہادات ہیں، جیسے مدون کرنا، پھر اس کو رکوع میں تقسیم کر دینا، یا منزلوں میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر ہی تھا، پھر آگے چل کر نقطوں کا اضافہ جیسے سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یہ اجتہادات ہیں، اور یہ اجتہادات متن اور ٹیکس میں نہیں ہے، عین قرآن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے سپورٹنگ کے طور پر جیسے علوم ہوتے ہیں یہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ تاکہ عجمی لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، تو یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے، قرآن کریم فرقان حمید تو وہ مکمل متن ہے جو جناب سید عالم کے سینے پہ اترا، تو یہ تجدید، زبر، زیر، نقطے، رکوع کا چیزیں، یہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کی تقسیم ہے تاکہ مضامین کو سمجھنے میں، ترتیب دینے میں، اندازہ لگانے کے اندر آسانی ہو جائے، جو عجمیوں کے لیے لازم ہے۔ سورہ فاتحہ شریف جو ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ توقیفی ہے، توقیفی ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی انسان کے اجتہاد کا دخل نہیں ہوتا، ان کی مرضی نہیں ہوتی کہ میں یہ کہتا ہوں تو سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے تو آپ اس کو پہلے کر دیں، نہیں، یہ توقیفی ہے، اسی طرح لوہے محفوظ میں موجود ہے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ موجودہ مصحف شریف کے اندر موجود ہے، جیسے قرآن ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا اصل نام تو ادھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یا حضور کے سیدنا صدیق اکبر دور میں اس کو کمپائل کیا گیا، جمع کیا گیا، تو اس کو قرآن مجید تو نہیں کہا جاتا تھا، مصحف کہا جاتا، المصحف. تو جس طرح دور کے اعتبار سے یہ سپورٹنگ چیزیں ہیں جو ساتھ میں آتی رہتی ہیں کلچر کے اعتبار سے، تو المصحف قرآن میں بھی لفظ موجود ہے، لیکن آگے چل کر پھر اس کو جو ہے اب دور اور علاقے کے اعتبار سے اب قرآن کریم کی مبارک جلد کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، قرآن الکریم، قرآن مجید، قرآن پاک. تو یہ اسی طریقے کے ہیں زبر زیر وغیرہ ایک تعارف کے حوالے سے. تو پہلی جو سورت ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک واقعے کے ساتھ اس چیز کو لیا ہے جو ایک صحابی کے اوپر یہ واقعہ گزرا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سبع المثانی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا نام ہے سبع المثانی، اور فرمایا والقرآن العظیم، اور یہ سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے. الذی اوتیتہ، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ مجھے دیا گیا. یہ قرآن کریم کے ناموں میں سے سبع المثانی. سبع مثانی کے بارے میں کیونکہ ہم ایک درس کے انداز میں بات کر رہے ہیں، مطلقاً فضائل نہیں ہے، کچھ قانون اور کچھ ضابطے ہم نے سمجھ رہے ہیں. تو سبع المثانی پر علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ سبع المثانی اس کو کیوں کہا گیا ہے، اور سبع المثانی کس کو کہا جاتا ہے. سبع جو ہے وہ سات کو کہتے ہیں، سیون، اور مثانی کے کئی معنی سنا کے ہیں، گویا کہ ایک چیز کے دو بار ہو جانے کے ہے، جیسے واحد و ثانی ہوتا نا. تو اسی طرح یہ جو سبع معنی سات، مثانی تو سات دہرانے والی، اس سے کیا مراد ہے. تو علماء نے پھر اس میں کئی چیزیں دلائل کے ساتھ جمع کی. امام طبری علیہ رحمت نے اس کے نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ سبع مثانی سے مراد یہ طویل صورتیں ہیں، سات قرآن کے اندر سات طویل صورتیں جو ہیں ان کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، جس میں ایک سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ یونس ہے. تو یہ جو سات سورت ہیں ان کا نام بھی سبع مثانی کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سبع مثانی سے مراد یہ سات سورتیں ہیں، اور انہوں نے سورہ یونس کی بجائے سورہ کہف کا بھی اضافہ بعض علماء نے کیا ہے کہ سورہ کہف بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن سورہ فاتحہ شریف کو سورہ مثانی حدیث کے اندر جو کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے، یعنی وہ بھی سبع مثانی ان کو کہا جاتا ہے ترتیب و تعارف کے حوالے سے، لیکن یہاں تو حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ سیدنا ابو سعید معلہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ سبع مثانی ہے. تو سبع مثانی کا کیا معنی ہے؟ سات کا معنی، سبع کا معنی، سین با عین، سبع، سبع المثانی. تو سبع کا معنی سات کے، سیون. اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ مثانی کا معنی ہے دو بار، ایک بار نہیں دو بار، چونکہ سورہ فاتحہ کو فرض اور نفل کی ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے اور دو دو بار پڑھا جاتا ہے، تو بار بار دہرانے کی وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، کہ فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، تو یاد رکھنے کی چیز ہے. تو یہ سبع مثانی اس کو کہا جاتا ہے. یہ مثانی جو ہے یہ سین کے ساتھ نہیں، فا کے ساتھ، الف با تا فا، مثانی، مثانی نہیں مثانی، سبع مثانی. ایک تو یہ ہے کہ یہ، پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کو مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مثانی جو ہے وہ ثنا سے ہے، تعریف سے، کیونکہ اس سورت کی ابتدائی اللہ کی تعریف اور توصیف سے ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور معنی اس کا ذکر کیا علماء نے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مثانی جو ہے وہ مستثنا ہونے سے، ایگزمپٹ ہونے سے، مستثنا، جو خاصہ ہے اس امت کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جناب عبداللہ آیا مگر زید نہیں آیا، اس کو ایگزمپٹ کر دیا، نکال دیا، مستثنا کر دیا. تو یہ مثانی کا معنی مستثنا سے بھی لیا ہے علماء نے، اور کہا کہ یہ اس سے پہلے کسی امت پر یہ عظیم صورت نہیں اتری. آگے آپ سنیں گے، آگے بات آئے گی، کسی امت پر یہ مبارک صورت نہیں اتری اور بہت لاجواب صورت ہے. اب ہم سورہ فاتحہ پر چل پڑے ہیں تو کچھ فضائل اور کچھ قانونی چیزیں ملا کر عرض کریں گے اس میں آگے درسوں کے اندر بھی، پہلے یہ ضابطہ سن لیجیے. تو یہ سورت جو ہے یہ اس امت کے لیے مستثنا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ رب العالمین جل والا نے یہ سورت نازل نہیں کہ نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں. گویا مسانی کا لفظ استثناء سے ماخوذ ہے، اس لیے اس کو مسانی کہا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا سب المسانی. اب یہ اجمال ہے کہ سب مسانی سے کیا مراد ہے، تو پھر علماء اس کو کھول رہے ہیں ایک ایک چیز کے. سب مسانی سے مراد اس میں ثنا ہے، تعریف ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو سب مسانی کہا جاتا ہے، پھر بار بار اس کو پڑھنے پر مسانی کہا جاتا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دو مرتبہ اتری ہے، ہر آیت اور ہر سورت ایک ایک ماہ اتری ہے، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دو دفعہ اتری ہے. سورہ فاتحہ مدنی ہے اور اس کا دو مرتبہ نزول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ایک دفعہ یہ سورہ مکہ کے اندر اتری ہے اور یہ ایک مدینہ کے اندر اتری ہے. تو یہ دو ہونے کی وجہ سے اس کو سبا مسانی کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن، یعنی قرآن کی اصل. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سارا قرآن میں ہے نا وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. تو ام القرآن یعنی اس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات عقیدہ بھی آ گیا، اس میں ہماری معاشرت بھی آ گئی، اس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ثنا اور حمد بھی آ گئی، اور اسی طرح اس میں تاریخ بھی آ گئی ساری، کہ جو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو تاریخ سے متعلق ہے کہ پچھلی امتیں جو گزری ان میں کیا خرافات تھے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ اجمالاً وہ ساری تعریف آ گئی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں تمام قرآن کریم میں جہاں جہاں فردن فردن انڈیویجول الگ الگ سنگل سنگل کر کے تعریف کی گئی اس کا مجموعہ آ گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی اصل ہے. ام اصل کو کہتے ہیں ام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے کی اصل بھی اس کی ماں ہوتی ہے، تو اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مکہ شریف کا ایک نام ہے ام القرا، قرا قریہ سے ہے، یعنی علاقوں کی اور شہروں کی اصل، کیونکہ سب سے پہلے جو خطہ زمین کا بنا ہے وہ مکہ شریف ہے. علماء نے لکھا ہے اور تقریباً کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زمین پر پانی کو پیدا کیا، اور پانی کے اندر جب طغیانی اور جوش آیا تو وہ ایک جھاگ سا بن گیا، اور جس جگہ پر وہ جھاگ بن کر پھیلنے لگا وہی جھاگ جو ہے وہ زمین کی سطح بنی، اور جہاں سے وہ پھیلا ہے وہ کعبہ مشرفہ کی عمارت ہے جہاں سے زمین کو پھیلایا گیا. اس لیے کعبہ مشرفہ جو ہے وہ زمین کا سینٹر ہے، ایک دم مڈ ہے، اور یہیں سے زمین کو گویا کہ پھیلایا گیا ہے. اس لیے اس شہر مکہ کو جو ہے، مکہ کے کئی نام ہے، مکہ بھی ہے قرآن میں، ایک بکہ بھی ہے، ببکتا مبارکاً وہدى للعالمین، ان اول بیت وضع للناس للذی بکتا مبارکاً وہدى للعالمین. تو مکہ کا ایک نام بکہ کے بھی ہے. تو یہ نام یعنی جو مکہ شہر کی خصوصیات ہے اس حوالے سے یہ نام بدلتا ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، ام القرا بھی ہے. تو ام القرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شہر کی اصل ہے، تمام علاقے خطے یہیں سے شروع ہوئے ہیں. اس وجہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کے رہنے والے تھے، مکہ کے. اس لیے اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو الامی فرمایا کہ ام والا، کیونکہ جہاں امی کا معنی بہت سے کیے گئے ہیں وہاں پر امی کا معنی یہ بھی کیا گیا. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نسبتوں سے یاد کیا ہے نا، النبی الرسول، جیسا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی نسبتیں تھیں ان نسبت سے یاد کیا، تو آپ کو الامی کہا گیا ہے. تو امی کہنے میں جہاں دیگر معنی ہیں تو اس میں ایک معنی علماء نے باضابطہ طور پر یہ بھی لیا ہے، جس میں سید الطائفہ امام المفسرین امام وقت حضور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ امام وقت، آپ نے جو ہے کہ یہ جملہ نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حضور کو امی جو کہا گیا ہے کہ اے مکہ کے رہنے والے، اے مکہ کے رہنے والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مکہ کی ہے، اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا، یعنی مکہ کے رہنے والے، یعنی ام القرا کا رہنے والا. تو اب یہاں پر اس کو ام القرآن کہا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن. ایک تو یہ بالکل ابتدا میں ہے اس وجہ سے، اور اس کی وجہ سے سارے مضامین قرآن کی اصل جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ام القرآن یہی سبا مسانی ہے، یہ جو ام القرآن ہے نا یہی سبا مسانی ہے، اور سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی یہ دیگر آیات اسماء یہ ہیں. ایک اور اور بھی سورہ فاتحہ اتنی مبارک سورت ہے، ظاہر سی بات ہے ایک چیز کی کمالات بڑھ جاتے ہیں نا تو پھر اس کے نام بھی بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے، وہ حافظ بھی ہے تو حافظ عبداللہ، وہ عالم بھی ہے تو نام لگا دیا مولانا یا علامہ عبداللہ، پھر جناب وہ حاجی بھی ہے تو حاجی کا بھی ایک ایڈیشن اس کے ساتھ آ گیا. تو بندہ تو ایک ہی ہے لیکن بندے کے اندر کمالات جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو القابات بڑھتے چلے جاتے ہیں، نام بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو سورہ فاتحہ شریف اب آپ دیکھیں گے جب میں آگے اس کو پڑھوں گا، یہ اتنی مبارک سورت ہے ہمارے دنیاوی اخروی دنیا کے سارے معاملات کے لیے اور آخرت کے لیے یہ، اور اللہ سے رجوع کرنے کے لیے بہت مبارک سورت ہے. تو سورہ فاتحہ شریف کے کئی نام ہیں، رمضان شریف میں فرصت ہوتی ہے بندہ پڑھ سکتا ہے تو اور درس دے سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو پھیلا کر بیان کریں تاکہ وہ چیزیں جو رہ جاتی ہیں، ایسی چیزیں تو اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو چیزیں درس میں رہ جاتی ہیں، مجھے بچوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پوری تفسیر کریں اس کی. اس سے پہلے میں الحمدللہ کے فضل سے اس مجلس میں کوئی 11 سال تک قرآن کے پورا خلاصہ بیان کرتا رہا، لیکن میں نے بچوں کے مشورے پر اپنا مشورہ یہ دیا کہ تفسیر تو ہوتی رہتی ہے لیکن ہم تفسیر کے کچھ قانون پڑھ لیتے ہیں. زندگی رہی، اللہ نے زندگی دی، تو آنے والے سال انشاءاللہ العزیز جب یہ پیریڈ مکمل ہو جائے گا جو قرآن کی بالکل ابتدائی انیشل سبق ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر دوبارہ کر لیں گے، اور یہ بھی ادھر بھی وقت مل گیا تو انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. تو سورہ فاتحہ شریف کے جو ہے وہ کئی نام ہیں، ایک نام تو جس طرح بھی حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تھکتے تو نہیں آپ لوگ پریشان تو؟ اچھا، ایک نام ہے سب المسانی اور ایک نام ہے ام القرآن. اب حضور آگے آگے نام، کئی نام ہیں اس کے، ایک نام ہے الکنز خزانہ، اور واقعی میں یہ خزانہ ہے جب بات کھلے گی بتاؤں. ایک ہے وافیہ، تمام مضامین پر پوری ہے. الشافیہ، اس میں واقعی میں ظاہری اور باطنی تمام امراض کی شفا بھی موجود ہے. الکنز، الوافیہ، الشافیہ، الکافیہ، سورة الحمد یہ بھی اس کا نام ہے، سورة الحمد للہ یہ بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، اور سورة الصلاۃ یہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نماز کے اندر. سورة الشفا وہ شافیہ ہے اور یہ شفا. سورة الاساس یہ بھی سورة فاتحہ کا نام، اور سورة اللشکر یہ بھی اس کا نام ہے. سورة الدعاء یہ بھی سورة فاتحہ شریف کا نام ہے، اور اس سورت میں یہ آیت جو ہے نا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. دین کا معنی ہے حساب اور جزا، دین کا معنی حساب اور جزا، اور دین کے دیگر معنی بھی ہیں، اور یہ ہے کہ جیسے عادت، عمل، حکم، حال، خلق، طاعت، قہر، ملت، شریعہ، یہ تمام علماء نے اپنی طرف سے اس کو ذکر کیا ہے. اب اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں حدیث شریف کے اندر کیا تھا، حدیث شریف کے اندر یہ تھا کہ حضرت ابو سید معلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گزرتے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ لیا تھا کہ ابو سعید ابن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے آواز لگائی اور مجھے بلایا، فلم اجیب ہو، لیکن میں نماز میں تھا تو میں کیسے جواب دیتا، اور ابھی تک تو میں کیسے جواب دیتا، نماز میں تو بات کرنا جائز نہیں ہے، تو میں نے اپنے ذہن میں یہی سنا کہ میں جواب کیسے، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے قل تو یا رسول اللہ، جب نماز سے میں فارغ ہوا اور میں حضور کے پاس آیا تو حضور نے شاہ فرما، میں نے حضور سے کہا انی کنت اصلی یا رسول اللہ، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ نے نماز کا حکم دیا، اور نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع کو رکھا، یعنی دل کے ساتھ بدن بالکل ساکن ہے. جیسے بندہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھے. بزرگوں نے لکھا ہے چہرے پر ایسا نور آ جائے گا کہ جس کو نور والا خود پہچان لے گا. یہ کوئی میک اپ اور پاؤڈر کا نور نہیں ہوگا، لیکن اس نور کو وہی پہچانے گا جس کے اندر یہ نور کی چمک ہوگی، اگلے کو نظر نہیں آئے گا. اگلے کے نزدیک نور کا معیار گوری اور کالی چمڑی کی تمیز ہوتی ہے، لیکن وہ نور اور ہے، وہ چیز اور ہے، جو یہ نور ہے جو اللہ رب العالمین کے انوار کا آتا ہے، اس کے لیے رنگوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے. اور یہ انوار نماز میں لینے کا بڑا واقعی میں بہت زبردست یہ آسان طریقہ ہے کہ بندہ اگر یہ عادت ڈال دے کہ جب میں قیام کی حالت میں ہوں تو میں دیکھوں گا کہاں پر جہاں میں نے سجدہ کرنا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت بھی آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جاتی ہے. چہرے کے انوار سے مراد یہ کہ دل نورانی ہوتا ہے, اور دل کے انوار کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا ذوق بن جاتا ہے, نیکی اچھی رہتی ہے, آخرت کی طرف بندہ کھینچتا ہے, اس میں ہرس اور لالچ کم ہو جاتی ہے, بے حیائی بے شرمی ختم ہوتی ہے. یہی تعبیر ساری انوار کی ہے کہ وہ جو ظلمت اور اندھیرا ہے نا گناہوں کا, بے حیائی کا, بے شرمی کا, کیونکہ نماز جو ہے وہ بندے کو منکرات سے بچاتی ہے, یہ قرآن کا وعدہ ہے. لیکن وہ ہمیں منکرات سے کیوں نہیں بچاتی؟ کیونکہ ہم اس طرح پڑھتے نہیں ہیں اس کو. تو اگر میں اور آپ اس طریقے سے پڑھیں نا, ایک تو نماز میں جو پڑھنے جانے والی فزیکل چیزیں ہیں جو ارکان ہیں, یہ تو اپنی جگہ پر, لیکن وہ ارکان بھی میں نے اگر آپ نے مثال کے طور پر کھڑے ہونا ہے قیام میں, تو اس وقت پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہیں. رکوع ہے تو یہ پتا چاہیے کہ میں اپنے رب کے آگے جھکا ہوں, اور تعظیم کا نام ہے نماز. میں نے سجدہ کیا تو یہ دل میں یہ ساری کیفیت ایک روح کی طرح چلنی چاہیے, اور اتنی پختہ ہو جائے کہ پھر کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب بندہ کھڑا ہو تو رب کی یاد اس کے سامنے مستحضر ہو جائے. تو جتنے بھی ارکان ہیں, سجدہ ہے, رکوع ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رب کی یاد سے ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے. پھر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کا پروناؤنسیشن بالکل, کیونکہ اللہ کو تلفظ پسند ہے اور یہ ضابطہ ہے. آپ کسی بھی بڑے بندے کے پاس جائیں دنیا میں بھی, اور جناب جملے اچھے بولیں لیکن اس کی ادائیگی بالکل بیکار سی ہو, تو وہ گھن کھائے گا آپ سے کہ کیا کر رہا ہے, اور اس کو بولنا نہیں آتا. اس لیے آپ جب دیکھیں اسکول کے اندر بھی جاتے ہیں یا اسکول میں بھی پڑھتے ہیں, تو جہاں پر آپ کو کوئی چیز پڑھنا سکھاتے ہیں تو پروناؤنس بھی سکھاتے ہیں, کیونکہ اصل زبان کا حسن بولنے سے ادا ہوتا ہے. کہ اس کی ادائیگی آپ کیسا کریں گے, لہجہ آپ کیسا استعمال کریں. لہجہ جو ہے وہ زبان کی روح ہے. بندے کو الفاظ بہت سارے آتے ہو لیکن اس کو پروناؤنس کرنا نہ آتا ہو اور آگے پیچھے کرتا ہو, تو جناب جو ہے کہ اس لیے ایکسنٹ, ایک تو پروناؤنس اور ایکسنٹ, اس زبان کے لہجے کو پکڑ لینا کہ وہ اہل زبان کس طرح کرتے تھے. تو یہ ہم نے حضور تاشریہ میں دیکھا ہے. تاشریہ کی کبھی آپ عربی سنیں نا تو آپ بالکل دیوانے ہو جائیں. اور آپ نے یوں تو 8 کلاس پڑھی تھی, اس کے بعد آپ مصر چلے گئے اور مفتی اعظم نے آپ کو مصر بھیج دیا تھا, اور آپ مصر میں 4 سال رہے اور وہاں سے بی اے کر کے جب آپ لوٹے ہیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی تو مصروفیات میں گزری, لیکن آخری زمانے کے اندر جب حضرت کے اسفار افریقہ کی طرف بہت زیادہ ہوتے تھے, اور حضرت افریقہ کے علاقے کو پسند کرتے تھے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی خط و کتابت, فتاوی افریقہ, اور پھر افریقہ وہی لوگ گئے تھے نا جو آپ کے گجرات کے تھے, بہار کے تھے, یو پی کے تھے, ہندوستان کے لوگ تھے وہی, جیسے ساؤتھ افریقہ یا پورا افریقہ یہاں پر. تو ان کو اعلیٰ حضرت اور دین کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے اور لوگوں کا مقابلے میں, اور یہ لگاؤ اور جگہ پر بھی ہے لیکن ان لوگوں, ان طبقوں کے اندر لگاؤ بھی ہے اور گویا کہ ایک نسبت بھی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ. تو اس لیے سرکار تاشریہ کا سفر وہاں پر بہت زیادہ رہا ہے, اور جب آپ وہاں پر گئے اور حلقہ جب آہستہ آہستہ بڑھتا رہا, اور ابتدائی دور میں تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہستی ہے, تو اکیلا حضور تاشریہ ایک مہینہ کہیں قیام کریں, لوگ آئیں ملے, پھر جب جوبن ہوا تو پھر ماشاءاللہ آنکھ والا. جب تو ایک وقت ہوتا ہے تو پھر مریدین نے عرض کی کہ حضور آپ کچھ انگریزی میں آپ تقریر کریں تاکہ یہاں کے بچے جو ہے وہ انگریزی, پھر حضور نے جو حضرت تاشریہ نے انگریزی شروع کی, وہ نیٹ کے اوپر انگریزی خطابات موجود ہے آپ ذرا دیکھیے گا. تو یہ ہوتا ہے کمال جو ان بزرگوں میں نظر آتا ہے, جس چیز کو لینا ہے تو پھر اس کے کمال کے ساتھ لینا. تو یہ زبان کے حوالے سے. تو لہٰذا نماز کے انوار کے اندر بات یہ ہے, ایک تو اس کے ارکان کو اللہ کی یاد کے لیے, پھر آپ رب سے بات کر رہے ہیں تو بہت دھیمے دھیمے انداز میں. میں نے اس نے ایک حدیث پڑھی, پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے فضل سے, مجھے بہت زیادہ لذت پہلی کی طرح آئی. میری ماں سید عائشہ کہتی کہ حضور بہت آہستہ آہستہ تلاوت کرتے تھے, ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے, اور ظاہر سی بات ہے آپ رب سے بات کر رہے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مناجی ہوتا ہے نا, مناجات کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, بات کرتا ہے اپنے رب سے نمازی, تو آرام سے الحمدللہ رب العالمین اپنے رب سے بات کرتا ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک الفاظ کی ادائیگی مکمل, ورتل القرآن ترتیلا, تلفظ کے ساتھ آہستہ آہستہ, اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو رب سے آپ بات کر رہے ہیں, اس کے آداب آپ کے آتے ہیں, پھر آپ کے بدن کا ایک روحانی بوجھ ایسی اتر رہا ہوتا ہے. مثلا غور کیجئے, کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ جناب جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورہ فلق پڑھیں تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی, نیند آپ کو بہت اچھی آئے گی, اور یہ جو جنات یا نظر بد یا روزمرہ کی تھکن سمجھ لیجئے یا کوئی بیماری آپ کو ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جاگتا ہے، یہ لمبے لمبے خواب آتے ہیں. اب یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے. تو روحانیت کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، یہ بہت مجرب ہے، اس میں سورۃ الفلق پڑھیں. تو اگلا پہلے پوچھتا ہے کتنی دفعہ بھائی پڑھیں آپ، تو پوچھتا کتنی دفعہ. تو ایک عامل کو ہم نے دیکھا، وہ کہتا تھا جناب آپ ایسا کریں 1000 دفعہ سورۃ بقرہ پڑھیا کریں، وہ آئندہ اس کے پاس آیا ہی نہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جناب کتنی دفعہ، ایک ہی دفعہ پڑھو، تسلی سے پڑھو. کیونکہ کتنی دفعہ سے مراد کیا ہے، بالکل تعداد ہونی چاہیے، لیکن تعداد میں پھر تعداد کی طرف توجہ نہ ہو، ہر دفعہ پڑھنا سلیقے کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے ساتھ. مثلا کہا گیا جناب 7 دفعہ آپ پڑھیں، تو 7 دفعہ پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ بھاگم بھاگی اتنی کرتا ہے کہ اس نے 7 کا عدن ٹورنامنٹ میں پورا کرنا ہے. اب اس نے جتنا جلدی پڑھنا ہے تو جو اس کے انوار ختم ہو جاتے ہیں. میں نے ایک شخص سے کہا کہ آپ پڑھیں، تو انہوں نے کہا واقعی میں نے سورۃ فاتحہ کو کچھ ٹائم دے کر آرام سے پڑھا بستر پر لیٹ کر. اس میں آداب یہ کہ پاؤں کو سمیٹ لیں تو اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن. میں نے کہا پھر کیا ہوا، تو انہوں نے کہا ایسا لگا جیسے میں ہوا میں چلا گیا. تو یہ واقعی میں اس ان کلمات کے اندر وہ تاثیر ہے، خوشبو کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو سونگ رہا ہے. وہ کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ خوشبو کیا ہوتی ہے، یا میٹھے کو چکنے والا جو ہے وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کھایا، سمجھا نہیں سکتا. خیر آگے چلیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا، بات جلدی ختم کرتے ہیں، اور کہا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو نماز میں تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز تو خشوع کے ساتھ ہوتی ہے جیسے بھی بات چلی. تو مکمل انہماک کے ساتھ وہ جملہ رہ گئے، اکثر دوست کہتے ہیں اس کو مکمل کیا کریں. تو جب قیام کی حالت ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر آپ کی نظریں جمی ہوئی، بس ادھر ہی. جب ادھر جمے گی تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جب عادت پختہ ہو جائے گی نا تو کیا دھڑام دھڑوم کچھ بھی ہو رہا کچھ پتہ نہیں چلتا. جب عادت کانسنٹریشن بالکل ادھر. کیونکہ میں نے البدایہ میں ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں کہ جناب وہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، تو کمرہ چھوٹا سا تھا، سانپ اوپر سے گر گیا اور گر کر ان کے بچے سے لپٹ گیا. یہ تو بعد میں پتا چلا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سارا سامان گھر کا بکھرا ہوا تھا اور بیگم ان کی بڑی پریشان تھی. انہوں نے کہا آپ کو کچھ پتا نہیں چلا؟ تو انہوں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں یہ تمہارے ساتھ کیا حال ہو گیا ہے اور یہ پورے کمرے کا کیا حال ہو گیا. کہا یہ جو ہے جو ہمارے وہاں یعنی شاخوں کی چھت ہے، اس سے سانپ گر گیا، یہ بچہ سو رہا تھا اس پر لپٹ گیا، اتنا ہنگامہ ہوا، باہر سے لوگ آ گیا. کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چلا. اور ایک روایت اللہ رب العالمین انہی بزرگ کے بارے میں یہ ہے کہ جناب آگ لگ گئی تھی سر، اور جب فارغ ہوئے تو جناب جو ہے کہ وہ دیکھا گیا کہ جناب پانی اور آگ بجھایا گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا آگ لگ گئی تھی تمہیں پتا نہیں چلا. انہوں نے کہا تم اس آگ میں تھے، میں آخرت کی آگ کی فکر میں تھا. یہ واقعات دلوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اگر اپنے آپ کے لیے، یہ سپورٹ ہیں، ہمیں کھینچ کر لائیں گے ادھر. کیونکہ جو واقعات، کیونکہ ہمارا دماغ اگر خالی ہوگا نا تو اپروچ نہیں کر پائے گا، لیکن اس کو کوئی سراؤنڈنگ میں ماحول اور اس کو ایویڈنس چاہیے، اس کو دلائل چاہیے، اس کو مشورہ چاہیے. یہ ہمارا دماغ ایسا، تو یہ پیاری پیاری سچی باتیں ہمارے ذہن میں رہے گی نا تو پھر پریکٹیکل بہت آسان ہو جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا تو نماز تو پڑھ رہا تھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اس کا معنی وہ ابھی تک سمجھے ہی نہیں تھے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے. کب بلائے؟ جب بلائے. استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جواب دو فوراً، حاضری پیش کرو. استجیبوا للہ ورسولہ، جب اللہ رب العالمین اذا دعاکم، جب وہ بلائے اللہ اس کا رسول، اذا دعاکم. اب آپ دیکھیں یہاں پر بڑے کمال کی بات ہے، دعا واحد کا صیغہ ہے، دعا دعوا، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے. اب اس واحد کے اندر اللہ رسول کی پکار کو ایک میں جمع کیا گیا، تو ایک میں جمع کیا گیا. اور مراد کیا اس سے کہ رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا. یہ قرآن نے دیکھو واحد کا صیغہ استعمال کیا، دعاکم، کہ جب وہ تمہیں بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ پکڑ کے بتایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ رب العالمین جل والا نے مجھ پر اتاری ہے. تو اس کی تفصیل تھوڑی گزر گئی، اب آخری جملے کی طرف ہم چلتے ہیں. اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی روایت ہے کہ اس سے مثل کی سورت کوئی بھی نازل نہیں ہوئی. اب بڑی قیمتی بات، اب جو اس حدیث کا جو مغز ہے کہ حضرت سعید بن معلا کو آنے کے اندر جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ کیا تھی. اب آپ دیکھیے علماء نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. ایک حدیث جامع ترمذی میں بھی آتی ہے، اسی سے ملتی جلتی. یہ تو حضرت ابو سعید بن معلا کی ہے، وہ ابی بن کعب کی ہے، اور وہ بھی فضائل قرآن. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ دن میں اس دن کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یا ابیو یا ابیو، اے ابی اے ابی. حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے. حضرت ابی جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے، اور وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے حضور کے پاس پہنچے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی وحی نہیں پڑھی، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، تو نے یہ نہیں پڑھا. تو نے کہا یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ جب بھی آپ بلائیں گے جیسی بھی حالت میں بلائیں گے میں آ جاؤں گا. اب یہاں سے مرتبہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند جملے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں بزرگوں کے، کہ آپ دیکھیں نماز اللہ رب العالمین جل والا کی عبادت ہے، اور حضور کا بلانا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے. تو پھر امتی کے اوپر یہ لازم ہے کہ چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس پر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ جب نبی بلائیں تو وہ چلا جائے، اور وہ جائے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضری پیش کرے. اور یہاں پر علماء نے بعض جو ہے، کیونکہ کئی قسم کے لوگ بخاری کی شرح کرتے ہیں تو حضور کی عظمت ہضم نہیں ہوتی ہے، تو اب یہاں پر آ کر تو پکڑے بھی جاتے ہیں کہ جناب یہ تو مقام ہے، کیونکہ ان کے بڑے گرو گھنٹالوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ وہ تو بڑی گندی عبارت ہے، کہ وہ بیان کرنا بھی بڑی غلاظت ہے کہ نماز میں اگر اپنی بیوی سے مجامعت، یہاں سے گدھے اور بیل کا خیال جو ہے وہ زنا سے، زنا کا خیال بیوی کی مجامعت سے زیادہ بدتر ہے. پھر آگے کہتے ہیں جناب گدھے اور بیل کا خیال جو ہے وہ اپنے شیخ یہاں تک کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا، اللہ اس یہ کہ یعنی پاگل ہے تم کیا کرتے ہو، یہ کوئی لکھنے کی باتیں، اور پھر توحید کی بھی تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو. اس لیے چاہیے امتی کو ہر وقت شیطان سے بچنے کے لیے حضور کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھے. جب عظمت ذہن میں رہے گی تو یہ عام ہلکے جملے نہیں نکلیں گے. اب پورا زور یہ لگا دیتے ہیں اپنے مولوی کو بچانے کے لیے. اگر ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے مولوی نے لکھی ہے تو کہیں گے سری بدتمیزی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے. اور خود اپنے مولویوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا ہے تھانوی صاحب، اور میں جب آپ کا چہرہ جب لاتا ہوں نا تو نماز میں دل لگتا ہے، تو کہیں گے جی آپ پڑھو. تو جب ان کا تصور آ جائے تو نماز، اور جناب رسول اللہ کے تصور کو کہاں لے جا کر تشبیہ دے رہا ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے بندے کا دل کانپتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جناب ان کو آگے کر بیٹھیں گے جناب، اب اس میں تاویلیں کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ اختصاص یہ ہے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ حضور سید عالم سے ہے، کسی بھی بڑے بزرگ کا ادب حضور کی وجہ سے ہے. خدا نہ خواستہ ان سے کوئی اس قسم کی چیز صادر ہو جائے، اگر ان کی عادت نہیں ہے تو ان کو بتایا جائے گا، اور اگر تسلیم نہ کریں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ حضور کی عظمت جو ہے وہ سب سے بالا ہے. اب یہاں پر دیکھیے بڑی پیاری بات، ایک جملہ یہاں پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اب یہ جب حدیث آئی تو وہ کیا کرنے لگے، جیسے سلیم اللہ خان صاحب، وہ جناب اس عبارت کے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی نمازی کو بلائیں تو اس کا نماز چھوڑ کر آنا مستحب ہے، اور ان کا یہ کہنا نماز چھوڑ کر آنا مستحب ہے اگر حضور کے بلانے پر کہ حضور کے ادھر آؤ اور اس کا آنا مستحب ہے، تو خلاف مستحب سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا نا. خلاف مستحب اگر کوئی مستحب چھوڑ دے تو گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ دیکھیے حضور سید عالم جو آگے اپنے درجے میں بحیثیت استاذ کے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، فرمایا تو آیا کیوں نہیں، تو نے قرآن نہیں سنا، تو نے کہا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو یہ جو آگے مداومت کی بات ہو رہی ہے اور یہاں بحیثیت کے حضور ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، تو یہ مستحب پر نہیں ہو رہا، یہ فرض پر ہو رہا ہے کہ مسائل اس کو سیکھ. تو لہذا حضور سید عالم کا، اور یہ خاصہ ہے کہ حضور کے علاوہ کوئی بھی بلائے تو نماز فرض کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا. ہاں نفل نماز کے اندر صرف ماں کو یہ درجہ شریعت نے دیا ہے کہ ماں اگر نفل نماز میں بلا لے اور بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو تو ماں کی طرف جا سکتا ہے، لیکن فرض نماز میں کسی کے لیے نہیں جا سکتا. تو بتائیے سب سے بڑا عظیم فرض جو ہے وہ اللہ کا وہ نماز ہے، اس کو حضور کے لیے چھوڑا، بلکہ چھوڑا نہیں، جو وہ کام کرے گا وہ تمام کے تمام نماز میں شمار ہوگا. اور یہاں پر بڑی زبردست بات جو ہے وہ ہمارے علماء نے لکھی ہے، اور بالخصوص جو ہے اس میں علامہ ابن عربی المالکی جو 500 43 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، 543 ہجری آپ کا وصال ہے. آپ جامع ترمذی شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبید بن کعب کے بارے میں، فرماتے ہیں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا، بڑا زبردست سوال اٹھاتے ہیں، اگر حضور کو یہ علم تھا کہ عبید بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے ان کو بلایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بلانے پر آنا نماز پڑھنے سے زیادہ افضل تھا. یہ دیکھیے آپ 1000 سال پرانے عالم ہیں اور یہ جامع ترمذی کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضور نے یہ دیکھا، بڑی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حضور نے یہ دیکھا کہ عبید بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیں، لیکن پھر حضور بلا رہے ہیں تو یہ مسئلہ مستحب کا نہیں ہے. یہ تو یوں ہوتا نا کہ حضور نے شبہ یا اس چیز کا جب پڑھتا جب حضور نے دیکھا نہ ہوتا. یہاں تو حضور دیکھ رہے ہیں کہ عبید بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر حضور نے ان کو بلایا تو فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر جو عبید بن کعب کو بلایا یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ حکم یہ بھی ہے حکم وہ بھی ہے، لیکن جس وقت رسول بلائے گا وہ کام نماز سے زیادہ افضل اور ضروری اور مؤکد ہوگا، لازم ہوگا، ورنہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ یہاں پر کیا یہ بات کی جائے گی منکر حدیث کی طرح کہ نماز زیادہ ضروری تھی اور حضور نے ان کو بلا لیا، تھوڑا انتظار کر لیتے ایک، اور نماز پڑھنے میں کوئی ایک سال لگتا ہے، کوئی ایک مہینہ لگتا ہے، کوئی ایک گھنٹہ لگتا ہے، کوئی 25-20 منٹ ایک رکعت دو رکعت میں رکھتے ہیں، تو تھوڑا انتظار کر لیتے تو وہ نماز پڑھ لیتے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بلانا یہ قرآن کی آیت کی امپلیمنٹ بتانا تھا اور حضور کا مقام اور وجاہت و قدر بتانی تھی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں عقیدہ توحید کے بعد اور ضروریات دین کے اندر سب سے بڑی عبادت وہ ہے جو حضور کے حکم کی تعمیل ہوگی اور حضور کے مرتبے کی. اسی کو اعلی حضرت نے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، یعنی یہ حضرت ابو سعید بن معلہ اور حضرت عبید بن کعب کی دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نے بلایا، تو عبید بن کعب جو سوچ رہے تھے نا نماز کو سامنے رکھ کر اور حضور کو دیکھ کر، تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. تو جو عبید بن کعب کی فکر تھی نا اس کو اعلی حضرت نے شعر میں ڈھال دیا کہ جو فرائض ہیں نا وہ فروع ہو گئے. مثال کے طور پر ہمارے کوئی بڑے سے بڑے آ جائیں اور نماز بندہ فرض پڑھ رہا ہو تو وہ فروع ہے، نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اسی نماز کا مقابلہ حضور کی عظمت کے ساتھ ہوگا تو یہ فروع ہو جائے گی اور حضور کی ذات اصل ہو جائے گی. اسی کو اعلی حضرت نے فرمایا نا کہ عبید بن کعب کے لیے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہو گیا نا حضور نے بلا لیا تو ثابت ہو گیا کہ جملہ فرائض روزہ حج زکات جملہ فرائض فروع ہیں، وہ اصل اب نہیں رہے، فروع ہو گئے، کیونکہ جب سامنے جو ذات آ گئے تو اصل الاصول بندگی، یعنی اصل الاصول فرمان برداری کس کی ہے؟ اس ذات پاک کی ہے. تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. ایک دو منٹ سنیے پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں دیکھیں پھر ذرا اپنے دل کے تار کو جوڑیے، یہ تراویح روزہ سب حضور کی عظمت اور محبت سے ہی قبول ہوگا. جیسے بدن کے اندر روح ہوتی ہے نا تو بدن چلتا پھرتا، السلام علیکم وعلیکم السلام، جب روح نکل جاتی ہے تو بدن کو اٹھا کے مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح نماز روزہ زکات کلمہ یہ بدن ہے اور اس کی روح قبولیت اور زندگی حضور کی تعلق، حضور کی تعظیم، حضور کی محبت ہے. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حوث بے پسر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب آپ دیکھیے میں بس عبارت کو پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، بس یہ قیمتی جملے ذرا سنیے بزرگوں کے. حافظ ابو بکر محمد ابن عبداللہ المعروف ابن عربی المالکی رحمہ اللہ تعالی، متوفا سن وفات آپ کا 543 ہے، پورے 1000 سال ہو رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ حضرت عبید بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے ان کو بلایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بلانے پر آنا نماز پڑھنے سے زیادہ افضل، نماز پڑھنے سے زیادہ افضل، نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور نماز پڑھنے سے زیادہ مؤقت تھا، کیونکہ وہ عمل ہے اور یہ عقیدہ ہے. وہ عمل ہے یہ عقیدہ ہے، حضور کی تعظیم عقیدے اور ایمان سے، یہ عمل سے. اور یہ بات اگر ابھی بھی کسی کے دماغ میں نہیں گھسری تو دیکھ لیں، عمل جو مقبول ہوتا ہے وہ عقیدے اور ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان کی تعظیم عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس لیے موقع ہے. سرکار تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں، اور حضور جب سب سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر اس مسجد شریف میں ہمیں لمبا عرصہ ہو گیا، اللہ اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر دے، میں جمعہ کی نماز مثال کے طور پر لیٹ آیا، جمعہ کی نماز میں پڑھاتا ہوں، پیچھے سے آنے لگا، حضور قاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مصلی پر آ گئے کہ جناب یہ نہیں آیا، اور میں پیچھے ہوں تو مجھے اجازت ہے کہ میں صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا ہوں، قاری صاحب کو ہٹو میں پڑھاؤں گا؟ آپ کی قدر جب ہے جب آپ مصلی پر ہیں، اور جب آپ مصلی پر نہیں ہیں تو جو امام صاحب آ گئے ان کی قدر ہے اور آپ صف میں کھڑے ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ. میں نے کہا وہ محمود و ایاز ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ شعر ادھر نہیں لانا. ٹھیک ہے، اب حضور جب تشریف ہے بخاری کتاب الصلاح میں موجود آئے جیسی، اور صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جب حضور آتے تھے صحابی رستے سے ہٹ جاتا تھا، حضور آگے آ جاتے تھے، کیا منظر ہوگا میرے دو. آئے ہائے، حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابی خود ہٹ رہا ہے، ہٹ آ رہی ہے، ہٹ رہا ہے اور حضور کو دیکھ رہا ہے. آئے ہائے، دید ہوتی رہی، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں. اور جیسی جس مثال کے طور پر یہ پہلی صف ہے نا، پیچھے کی آخری صف ہے، جب حضور نے اس کو کراس کیا تو انہوں نے راستہ چھوڑا، تو جب حضور آگے گئے تو سرکار کی پشت انور نظر آئی نا، تو یہ تیسری والے کو بتا رہا ہوں کر کے، یہ جو ہاتھ ہے نا اس کا باطن وہ یہاں مارتا ہے تاکہ اگلے کو پتا چل جائے، وہ اگلا مارتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چل جائے. مسجد میں گونج پڑ گئی جناب تالیوں کی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے محسوس کر لیا حضور کی آہٹ کو، اور میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق آوازوں سے کیا متاثر ہوتے، وہ حضور کی خوشبو تھی جو بتا دیا کہ حضور آ گئے ہیں. وہ تو آپ کا انہما کہ جب آپ کے نواسے کی نماز ایسی ہے یار کہ آگ لگی ہوئی ہو، تو صدیق اکبر کی تو ساری خیرات ہے، اور وہ تو سیجنب الاتقا، سب سے بڑے متقی ہے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب وہ آواز اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے امام کو بتانے کے لیے، لیکن وہ میں یا کوئی اور امام تو نہیں تھا، وہ تو صدیق اکبر تھے. تو جناب جن پر روحانیت بھی تمام ہے اور شریعت بھی تمام ہے، جن کا بدن بھی وہی ہے اور روح بھی وہی ہے، لیکن دراصل آواز کی تعویل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن عشق کی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم نے کہا جب حضور آئے نا تو خوشبو مہک گئی، اور انہوں نے کہا کہ جو خوشبو مہکی ہے نا تو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. ہاں، تو اس مہک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بیدار کیا، اور آپ اپنی ٹانگوں کو پیچھے گھسیٹنے لگے، پاؤں کو پیچھے کرنے لگے. سرکار نے اشارہ بھی دی، حضور نے ادھر سے اشارہ کیا، ابو بکر مسلح پر رہے لیکن پاؤں رکھے نہیں ان کے، یہ اب یہ پیچھے آ گئے. سرکار نے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ کر نماز کو جب مکمل کیا، اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو پہلے ایک مسئلہ تو تم سارے میرے صحابہ سمجھ لو، تمہارے ذریعے پھر ساری امت سمجھے گی. اگر امام کو تم کسی بات پر اطلاع دینا چاہتے ہو تو تالیاں نہیں بجانا، تسبیح نہیں کرنا، بلکہ سبحان اللہ کی گونج کرنا، تاکہ امام کو پتا چل جائے کہ کچھ ہو گیا. ایک بات لوگوں کو سمجھا دیا، اب حضرت ابو بکر کی طرف ہوئے، فرما جب تیرے کو کہا تھا کہ مسلح پر رہ تو کیوں مسلح چھوڑا؟ لوگوں کو سمجھا کر اب حضرت ابو بکر کی طرف، جب میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ مسلح پر رہو تو مسلح کیوں چھوڑا؟ آگے سے جواب دیکھیں، نظریں جھکا کر کہتے ہیں ما کانا یم بغیر ابی قحافہ ان یصلی بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس ابو قحافہ کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ یہ آپ سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے؟ یہ حدیث یہاں پر، سرکار نے ڈانٹا نہیں، اوئے نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، اتنی انکساری، یہ تو شرک ہو جائے گا، اتنا خیال میرا کہ تو یہ جملے بول رہا ہے، اور یہ جملہ انتہائی انکساری کا ہے. زمانہ طالب علم میں جب ہم بخاری شریف اپنے استادوں سے پڑھتے تھے تو یہ جملہ ہمیں بہت وجد دلاتا تھا، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی باریکی کہیں سے پکڑ لیں. فتح الباری دیکھی، علامہ عینی دیکھی، یہ علامہ کرمانی کو دیکھا، یہ دیکھا، یہ بات ملی ہے علامہ قسطلانی کی رشاد الساری میں، جو طلباء ہیں وہ غور کریں، اسی حدیث کے تحت وہاں پر جا کر دیکھیں. تو ہم نے جب دیکھا تو اس میں علامہ قسطلانی ایک جملہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یوں بھی تو کہہ سکتے حضور میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہوں، یہ نہیں کہتے، اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے والد کا نام ہے عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ. ٹھیک ہے، تو بات کو کیسے کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ابو بکر کی کیا اوقات، اپنے والد کی طرف نسبت کر کے تھے اس ابو قحافہ، ما کان یم بغی لی ابن ابی قحافہ، اور ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق ہے، یہ سزاوار ہے، یہ جچتا ہے ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آگے نماز پڑھے. علماء نے یہاں سے مسئلہ کھینچ کر نکالا کہ یہاں جو حضرت صدیق اکبر نے، اللہ اکبر کیسے پاکیزہ لوگ تھے، یہاں جو صدیق اکبر نے اپنا نام نہیں اپنی نسبت باپ کی طرف کی ہے، تو دیکھیں باپ کی نسبت بندہ دو طریقے سے کرتا ہے، کبھی کبھی انتہائی فخر کے لیے کرتا ہے اور کبھی انتہائی عاجزی کے لیے کرتا ہے. مثال کے طور پر سامنے اگر چھوٹے مرتبے والے لوگ ہونا اور بندہ کوئی بڑا کام کر جائے، یار آپ نے تو بڑا کام کیا، تو ہونا فلانے کا بیٹا، ہونا فلاں کا بیٹا، تو کبھی اپنے سے مرتبے میں توجہ کرنا اس کنیکشن کو. جب آپ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کے ہم مرتبے کا کوئی دوست ہوگا یا کوئی کم ہوگا اور آپ نے کوئی اچھا کام کیا، لوگوں نے کہا یار عبداللہ آپ نے کیا کام کیا، کہا ہونا عبد الرحمان کا بیٹا. تو اگر مرتبے میں سامنے جن کو آپ اپنے والد کا نام لے کر بات کر رہے ہیں وہ آپ کی مرتبے میں برابر ہیں یا چھوٹے ہیں، تو یہ جملہ کہنا اپنے باپ کی طرف نسبت یہ کبر اور فخر ہے. لیکن سامنے بڑی ذات ہو، آپ کے استاذ ہوں، مرشد ہوں، امام ہوں، مقتدا ہوں، اور آپ ان کے سامنے کوئی خدمت کریں، وہ کہیں کہ واہ عبداللہ تو نے بڑا پیارا بات کام کیا، تو پھر آگے سے کہیں حضرت اس عبد الرحمان کے بیٹے نے کیا کام کیا. تو یہ انتہائی در، وہ جتنا انتہائی درجے کی بڑائی ہے نا، یہ انتہائی درجے کی کمی ہے. تو سامنے رسول اللہ ہے نا، تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ما کانا یمبغی لابن ابی قحافۃ اس ابو قحافۃ. تو میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، صدیق اکبر نے یہی فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے. اور یہ اوقات کا لفظ بھی بہت نیچے ہے، وہاں پر علامہ قسطلانی نے لکھا کہ انتہائی اپنے مرتبے کو چھوٹا کرنے، انتہائی اپنے مرتبے کو چھوٹا سے چھوٹا دکھانے کے لیے آپ نے اپنی نسبت اپنے نام کی طرف نہیں کی، اپنے باپ کی طرف کی، اور کہا اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجھ جیسے چھوٹے آدمی، ابو قحافہ کا بیٹا کیا کرے گا اور آپ کے آگے کھڑا رہے گا. یہ ہے وہ تعظیم نماز کے اندر جو عین نماز کے اندر ہوئی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ گئے. تو مجھے بتا دیجئے کہ سر سوئے حرم جھکا، دل سوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے، یہ نہیں اختیار میں. اسی والا حضرت نے کہا نا کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. ابھی اس کو شعر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو اس میں شرک نظر آتا. میں نے کہا تم کو اردو بھی نہیں آتی، یہ تو سب سے بڑی معراج بیان ہو رہی ہے. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ دل سر کو خبر نہ ہو. سجدے کا معنی جھکنا، تو یہ سر کا جھکانا منع ہے، دل کا جھکانا منع نہیں ہے. صابر بھائی ہمارے بیٹے تاج شریعہ کی تقریر یاد ہے نا آپ کو، کچی میمن کی تاج شریعہ کی تقریر، اس میں تاج شریعہ نے جملہ کہا تھا کہ سر کا جھکنا تو منع ہے لیکن دل نہ جھکے تو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. تو سجدہ، تو فرمایا اے شوق دل یہ سجدہ، سجدہ من جھکانا، اے شوق دل یہ جھکانا ان کو روا نہیں، اچھا وہ جھکانا، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. مجھے بتائیے کہ اس وقت جو حضرت نبی پاک تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. وہی بات یہاں پر ہے، بات ختم کرتے ہیں، ٹائم آج زیادہ ہو گیا. اللہ اکبر. ایسا گماہ دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ حضرت عبی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو بلایا، پھر بھی بلایا، جب پتا ہے پھر بھی بلایا. تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کے بلانے پر نماز پڑھنے سے، آپ کا بلانے پر آنا نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ قطعی اور مؤکد ہے، اور آپ کے بلانے پر آنے کا حکم قطعی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے بلانے پر آئیں تو ان کی نماز برقرار رہے، باطل نہ ہو. یعنی ایک بندہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت پڑھی حضور نے بلا لیا، جی یا رسول اللہ، اب وہ آیا حضور کے پاس، سرکار فرما جاؤ فلانے کو بلا کے لاؤ، جاؤ فلاں کام کر کے لاؤ، اب وہ سارا لمبا چوڑا کام کر کے آیا. اور دیکھو نماز ٹوٹتی کب ہے؟ نماز جب ٹوٹتی ہے کہ جب آپ نماز میں کسی سے بات کر لیں نماز ٹوٹ جائے. کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، نماز ٹوٹ گئی. آپ تو نماز میں تھے، آپ کو بار بار عادت ہے اپنے والدین کو سلام کرنے کی، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر نفل ہی پڑھ رہے ہیں چلیں یوں سمجھ لیجیے، یا مسجد میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو قریب میں آ گئے، آپ کو یاد، آپ نے ارادت ان کا السلام علیکم، بات تو ٹھیک ہی لیکن نماز ٹوٹ گئی. تو نماز، لیکن حضور کو نماز میں آپ سلام کرتے ہیں، ارادتن کرتے ہیں، جزمن کرتے ہیں، یاد رکھ کر کرتے ہیں، نماز ٹوٹتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، نماز ہوتی ہے اس سے. تو نماز کب ٹوٹتی ہے؟ کہ جب نماز میں بندہ کسی سے بات کرے، یا پھر اس کا سینہ جو ہے وہ قبلے سے ہٹ جائے، قبلے سے سینہ اس کا ہٹ جائے. کئی ٹوٹ میں دو ہی وجہ بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے دو رکعت کی نیت باندھی، ایک رکعت اس نے پڑھی، سرکار نے بلا لیا، اب وہ حضور کے پاس چل کے جا رہا ہے نا، تو قبلہ تو ادھر رہ گیا، وہ تو چلا گیا ادھر،
اب حضور سے باتیں کر رہا ہے، سرکار نے کہا کیسے ہو، ٹھیک ہو، کیا حال ہے، خیریت ہے، جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ. اب یہ تو حضور سے تو بات کیا، حضور نے جو کام کا تو ادھر بھی جا کے بات کر رہا ہے. پھر لوٹ کر آیا، علماء نے لکھا یہ جب آئے تو نماز کوئی ٹوٹی نہیں ہے، یہ سب نماز ہی میں تھا، اپنی ایک رکعت کو مکمل کر لے. پھر ثابت ہوا کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متاخرین میں بہت بڑے مفسر گزرے ہیں بغداد شریف کے اندر، حنفی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو نماز کے لیے بلائیں تو اس پر حاضر ہونا واجب ہے. امام شافعی نے کہا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے حکم ہی کی تو تعمیل ہے. لہذا دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی. مفسرین کو چاہیے، محدثین کو چاہیے، حدیث کی شرح کرنے والے کو چاہیے کہ جب تو حدیث کی شرح کر رہا ہے تو دیکھ تو صحیح کہ کس کے کلمات کی تو خدمت کر رہا ہے. تو جب جس کے کلمات کی خدمت کر رہا ہے تو جب ان کا نام آ جائے تو شان کو چرا نہیں، جب خدمت ہی ان کی شان کی کر رہا ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء پھر ایک ایک نسبت مل جاتی ہے نا تو پھر صفحے کے صفحے لکھتے ہیں سرکار کریم کی شان میں، ادھر سے بھی لائیں، ادھر سے بھی لائیں، ادھر سے بھی لائیں. اور کسی نے اعلی حضرت سے کہا کہ جناب امام اعظم کے تو دلائل یہ ہیں کہ جناب مکہ جو ہے وہ افضل ہے مدینہ منورہ کی زمین کے حوالے، سرکار کے روزے مبارک کے حوالے سے. تو آپ نے کیا جملہ کہا کہ ہاں طیبہ نہ صحیح افضل. اب دیکھیں جواب دینے کا انداز کیا ہے، ایک لکھ رہا ہے جی مکہ افضل ہے، مکہ افضل ہے، یہی بات کر رہے ہیں لیکن انداز دیکھیں کیا کرتے ہیں، بات یہی کرتے ہیں لیکن مرتبہ گراتے نہیں ہیں، کہتے طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اللہ رب العالمین حاضری قبول فرمائے. جتنے ہمارے بہن بھائی لائف ہمارے ساتھ ہیں اللہ تمام کی حاجت پوری فرمائے، بچوں کو شفا عطا فرمائے، بچوں کے نصیب اچھے فرمائے، حالات بہتر سے بہتر فرمائے اللہ رب العالمین. جتنے حضرات یہاں درس میں بیٹھے ہیں اللہ تمام کے لیے حاضری مقبول فرمائے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے محفوظ فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے، گناہوں کے کام اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ محفوظ فرمائے، بے شرمی کے کام اکیلے میں اجالے میں اللہ محفوظ فرمائے. اور اللہ سے جو دعا سچے دل سے کی جائے وہ عادت بندے میں آتی ہے. دعا کریں اللہ ہماری ایسی عادت بنا دیں کہ عبادت ہم پر آسان ہو جائے، گناہ سے مکمل گھن اور نفرت ہو جائے، سرکار کریم کا کامل عشق عطا فرمائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے. پاکستان کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العالمین، پاکستان پر خاص فضل فرمائے. ہندوستان سے مجھے میسج آئے بڑے برے حالات ہیں، دعا فرمائے ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے اللہ رب العالمین جو ہندوستان مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں، مولا کریم ان کو ان دہشت گردوں سے محفوظ فرما، ان کی بربریت سے محفوظ فرما. اور جو مسلمان یہاں رہ رہے ہیں مولا کریم ہم میں اتفاق و محبت عطا فرما. یہ وطن عزیز کتنی بڑی نعمت ہے، مولا کریم اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اس کو منتشر کرتے ہیں ان کو منتشر فرما، جو اس کو ترقی دیتے ہیں ان کو کمال عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے. شرح صدر ایمان اور یقین عطا فرما. آج کل شک کا دور ہے، جو دوست بیٹھتا ہے اسلام کے خلاف، کوئی ویڈیو دیکھو فیس بک پر بزرگوں کے خلاف، کوئی غوث پاک کے خلاف، امام اعظم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت. حضور نے فرمایا قیامت جب آئے گی جب آنے والے لوگ پچھلوں کو گالیاں دیں گے، تو اللہ رب العالمین ایسی بری صحبت سے بچائے. اور کوئی ہمیں لکیر کا فقیر کہے تو بس یہی لکیر ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ سیدھی شفاعت کی طرف جا رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے لمبے چوڑے جھمیلے میں پھنسنے کی بجائے جو ہم تک دین پہنچا ہے اپنے بزرگوں سے، صحیح پہنچا ہے، بس اسی کے گرد رہ کر وہیں تک اپنے آپ کو روک کر اپنی آخری سانس تک ایمان کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، صحابہ و اہل بیت کے ساتھ، اولیاء و صالحین کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی اللہ توفیق دے. جب ہمارے سینے سے سانس اکھڑے تو کلمہ طیبہ موجود ہو، اور قبر و حشر کی اللہ رب العالمین وحشت اور تنگی سے محفوظ فرمائے، کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے، ترقی کے دور میں لالچ و حرص سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علی آخر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.